السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مضاعا فاستحییت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانزح فرجك رواه البخاری و مسلم. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بہت زیادہ مزی والا شخص تھا اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے میں شرماتا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میری روجیت میں تھی، لہذا میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ اپنا عضو تناسل دھو لے اور وضو کرے. بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ اپنا عضو دھو اور وضو کر. مسلم کے الفاظ ہیں کہ وضو کر اور اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مار. آج کی جو حدیث ہے وہ مضی کے بارے میں ہے. ترجمہ آپ بھائیوں کے گوش گزار ہو چکا ہے. یہ بات بھی اپنے ذہن میں نقش کر لیں، شریعت اسلامیہ کا علم سیکھنے کے لیے کسی قسم کا حجاب، کسی قسم کی شرم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ پوری کی پوری انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور آدمی جن جن مراحل سے گزرتا ہے وہ سارے مراحل جو ہیں بالترتیب شریعت اسلامیہ میں ذکر کر دیے گئے ہیں. ایک مضی ہوتی ہے اور ایک منی ہوتی ہے. مضی اور منی میں فرق یہ ہے کہ منی جو ہے وہ شہوت کے ساتھ ایک جھٹکے کے ساتھ آدمی کے جسم سے اس کا اخراج ہوتا ہے، اور جو مضی ہوتی ہے وہ منی سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، لیس دار پانی کی طرح قطروں کی صورت میں آدمی کے عضو سے ٹپکتی رہتی ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اپنی بیوی سے بوسو کنار کرنے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ مباشرت یعنی مجامعت کے علاوہ، ہم بستری کے علاوہ مباشرت اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پیار محبت کی باتیں کرنے سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور یہ معاملہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش تھا، اور وہ خود اس شرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھتے تھے کہ ان کی بیٹی یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھی، یعنی وہ ان کی بیوی تھی. تو اس حدیث میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسئلہ پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، اور اگر کہیں ایسا سلسلہ بن جائے کہ شرم یا حجاب رکاوٹ آ رہا ہو، خود پوچھنے میں کوئی ناگواری محسوس ہو رہی ہو، تو کسی دوسرے کو کہہ دیا جائے، وہی مسئلہ پوچھ کر اس کو بتلا دے جو اس کو درپیش ہے، لیکن جہالت کے اندر اپنی زندگی کو نہ گزارے، لکیر کا فقیر بن کے اپنی زندگی کو داؤ پر مت لگائے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے وہ سوال کرے پوچھے اگر وہ نہیں جانتا. پہلی بات تو یہ ہے وہ خود پوچھے، لیکن اگر ایسا محلہ آ جاتا ہے جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آیا، تو وہ کسی دوسرے بھائی کو، کسی دوسرے ساتھی کو کہہ دے اور وہ اہل علم سے پوچھ کر اس کو بتلا دے. اب منی کے بارے میں تو واضح حکم ہے کہ جب آدمی کے جسم کے اندر سے اس کا اخراج ہوگا تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ احتلام کی صورت میں ہو یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی صورت میں ہو، اور مزی جو ہے وہ اس حکم سے خارج ہے کہ اگر اس کے جسم سے مزی کا اخراج ہوگا تو وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے گا، اور جو کپڑے ہیں ان پر چھینٹے مارے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کے الفاظ بھی ہیں اور سنن ابی داود کے اندر بھی یہ واضح بات موجود ہے کہ کپڑوں پر وہ چھینٹے مارے گا اور پھر وہ وضو کرے گا تو اس وضو میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے. شرمگاہ سے مراد جو ہے وہ بات واضح ہے کہ جس حصے سے آدمی کا اخراج ہوتا ہے، یعنی عضو تناسب جو ہے اس کو وہ دھوئے گا، اور اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کہیں قطرے وغیرہ لگے ہیں تو وہ اس جگہ کو بھی دھو لے اور پھر اپنے کپڑوں پر چھینٹے مارے اور اس کے بعد وضو کرے. اور وضو کرنے کے بعد بھی یہ بات بتلائی جا چکی ہے چھینٹے مارنا سنت ہے، مستحب ہے، یہ آپ کی احادیث سے ثابت ہے. تو آج کی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں جو باتیں ثابت ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مزی خارج ہونے کی صورت میں آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اس پر غسل فرض نہیں ہوتا جس طرح منی خارج ہونے کی صورت میں اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. مزی خارج ہونے کی صورت میں آلہ تناسل کو دھو کر وضو کیا جائے، مزی کی نجاست کو زائل کرنے کے لیے ڈیلے کا استعمال کفایت نہیں کرے گا، پانی سے دھونا ضروری ہے جیسا کہ حدیث میں واضح طور پر آیا ہے، الا یہ کہ پانی موجود ہی نہ ہو، وہ تو پھر اس آدمی کو بھی تجمم کافی ہو جاتا ہے جو آدمی جنابت کا غسل کا حقدار ہوتا ہے، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں وہ تجمم کر سکتا ہے یا بیماری کی صورت میں وہ تجمم کر سکتا ہے. اگر ویسا ہی معاملہ ایسے بندے کو پیش ہو تو وہ آدمی بھی تجمم کر سکتا ہے، لیکن پانی ہونے کی صورت میں وہ اپنی آلہ تناسل کو دھوئے گا اور اس کے اوپر کپڑوں پر چھینٹے مارے گا اور اس کے بعد پھر وضو کرے گا. حدیث نمبر 24. عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ قال شکی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ فقال لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. متفق علیہ. عباد بن تمیم نے عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں شکایت کی گئی کہ ایک شخص کو خیال آتا ہے کہ وہ نماز کے دوران کچھ محسوس کرتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اتنی دیر تک اپنی نماز سے نہ پھرے، یعنی نماز کو نہ توڑے، جب تک وہ آواز نہ سن لے یا پھر بو محسوس کر لے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اور اس حدیث کی بنا پر اہل الحدیث پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اہل الحدیث نعوذ باللہ من ذالک اس بات کے قائل اور فائل ہیں کہ اگر ہوا خارج ہو بھی جائے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا، حالانکہ یہ ان لوگوں کی کم علمی، کم فہمی اور تعصب کی بنا پر ایسی باتیں وہ کہتے ہیں اور اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور واللہ من ورائے محیط، اور ہمارا اللہ تعالی ان سارے جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والے اور اہل الحدیث پر بہتان بازی کرنے والوں کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی، حالانکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی نماز میں ہو تو بسا اوقات اس کے ہوا خارج نہیں ہوتی لیکن اس کو محسوس ایسا ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کو آ کے چونک لگاتا ہے اور اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کا خیال اس جانب لے کر جاتا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ تو لہذا ایسا وہمی انسان یا اپنے پیٹ کے اندر ایسی گڑبڑ محسوس کرنے والا جس کی ہوا نہیں نکلی، اس آدمی کے لیے یہ بات ہے کہ وہ جب تلک اس بات کی وہ یقین نہیں کر لیتا کہ اس کی واقعتاً ہوا خارج ہو گئی، اس کی آواز آئی یا پھر اس کی بو آئی، اتنی دیر تک وہ اپنی نماز کو نہ توڑے۔ بصورت دیگر آدمی کی اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے، اس کو اس کا یقین ہو جاتا ہے، اس کی آواز آئے یا نہ آئے، اس کی بو آئے یا نہ آئے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو فوراً نماز توڑ کر دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اور یہی عقیدہ الحمدللہ اہل الحدیث کا ہے کہ کسی بھی صورت میں قبل سے یا دوبر سے ہوا خارج ہو، اس آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جس کی ہوا خارج ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی بھی اہل الحدیث نے یہ عقیدہ نہیں رکھا اور نہ اس کی تشہیر کی ہے، نہ اس کے ہم قائل اور فائل ہیں کہ ہوا خارج ہونے کے باوجود جو ہے وہ وضو قائم رہتا ہے۔ ہمارے شیخ محترم حافظ زبیر علی زئی حافظہ اللہ نے تو یہاں تلق لکھا کہ جو ہمارے ہاں اردو لغت میں الفاظ بولے جاتے ہیں اس کو پھسکی بھی بولا جاتا ہے، اور اردو لغت کے اندر پاد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے سارے لفظ یوز کر کے ایک ایک لفظ بول کر کہا کہ کوئی سی بھی شکل ہو آدمی کی، جب ہوا خارج ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ نماز نہ پڑھے جب تلک وہ دوبارہ وضو نہیں کر لیتا۔ اور یہ شروع میں ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جتنی دیر تلک وہ باوضو ہو کر نماز نہیں پڑھتا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ بے وضو آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور جس آدمی کا وضو ٹوٹ جائے، وہ ہوا کے ذریعے سے ہو، قبل سے ہو یا دوبر سے ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کا وضو نہیں ہے جب تلک وہ نئے سرے سے دوبارہ وضو نہیں کر لیتا. آج ہم نے الحمدللہ دو حدیثیں پڑھی ہیں طہارت کے باب میں سے. کل ہم نے موضوع کے بارے میں بات کی تھی، جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں، اور آج جو ہم نے دو حدیثیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک حدیث کا تعلق مضی کے ساتھ ہے کہ مضی کی صورت میں آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا، وہ اپنے اعلی تناسل یعنی عضو خاص کو دھو لے اور پھر اپنے کپڑوں پر چھینٹے مار لے اور اس کے بعد وضو کر لے، یہ اس کے لیے انشاءاللہ کفایت کرے گا. اور اسی طرح اگر آدمی کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک آدمی جو وہمی ہو یا نماز میں وہ اپنے پیٹ میں کوئی گڑبڑ محسوس کرے یا شیطان کی چوک اس کو مجبور کرے تو وہ اتنی دیر تک نماز کو نہ توڑے جتنی دیر تک وہ یقین نہ کر لے کہ اس کی آواز نکلی ہے یا پھر اس کی بدبو اس نے محسوس کی. تو لہذا یہ صرف اور صرف اس وہمی آدمی کے لیے ہے، بصورت دیگر اگر کسی آدمی کی ہوا خارج ہوتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا درس تھا جو دو حدیثوں پر مشتمل تھا. انشاءاللہ یہیں سے ہم اگلی حدیث شروع کریں گے کل کو. اب میرے کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
بارک اللہ فیکم. حافظ نظیم بھائی آپ کو جزا خیر دے. حافظ نظیم بھائی، میرا جو سوال ہے وہ دوسری حدیث کے متعلق ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک شک یا شبہ پڑتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، لیکن جبکہ اس کو کوئی بدبو بھی نہیں آتی. لیکن اگر کیونکہ حدیث میں ملتی ہے، اگر آپ کو کوئی شک ہو تو شک پر آپ اگر آپ کو شک ہو تو پھر بھی وہ آپ کا وضو ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کا جو توجہ ہوتی ہے، یہ ذہن ہوتا ہے یا جو خوشی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ کیا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا. تو اس حالات میں انسان کے لیے کیا بہتر ہے؟ کیا وہ دوبارہ وضو کرے پھر نماز پڑھے؟ کیونکہ اس کی جو توجہ ہوتی ہے پھر وہ نماز پہ وہ اس کو سکون ہی ملتا. تو اس حالات میں کیا بہتر ہے؟ تو اس پر آپ روشنی ڈالیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے اگر آدمی نماز میں ایک رکعت بھول گیا، اب اس کو شک ہے کہ وہ بھولا یا نہیں بھولا، تو فوراً وہ فیصلہ کرے گا اور کسی ایک بات کے اوپر یقین رکھ کر جو زیادہ اس کے قریب تر ہے وہ اپنی نماز کو بہا رکھے گا. اگر وہ بھول گیا ایک رکعت دوبارہ پڑھے گا، اگر نہیں بھولا تو اسی کے اوپر وہ اپنی نماز کو بہا رکھے گا. اسی طرح اگر وہ شک میں ہے، جیسے شیطانی وسوسہ ہوتا ہے اور حدیث میں بعض الفاظ بھی ہیں کہ شیطان آ کے اس کو چوک مارتا ہے، تو وہ اپنے شک کو ختم کرتے ہوئے یقین کے اوپر اپنی بات کو رکھے. اگر ہوا خارج ہوئی ہے تو وضو نماز توڑ کر وضو کے لیے چلا جائے، اگر نہیں خارج ہوئی تو نماز پڑھتا رہے. یہ اس کو فوراً فیصلہ کرنا پڑے گا اور یقین کے اوپر اپنی نماز کو وہ قائم رکھے گا، اور انشاءاللہ اس سے خوشی و خضوع بھی نہیں ختم ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اگر ڈکار آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ڈکار آنے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، اور کسی بھی حدیث میں ڈکار آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، تو لہذا ڈکار کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا. جی
جی شیخ صاحب السلام علیکم. میں نے سوال یہ کرنا تھا, مجھ سے یہ ایکچولی ایک صاحب نے سوال کیا تھا اور تقریباً اس سوال کو بھی 6-7 سال ہو گئے, تو میں سوال دوبارہ ابھی کیونکہ ایک ایسا موضوع شروع ہوا تو مجھے یہ سوال یاد آ گیا. تو سوال میرا یہ تھا کہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ جس آدمی کو رہتی ہی گیس ہو, ہر سیکنڈ میں اس کو مطلب گیس کی پرابلم اتنی زیادہ ہو, تو نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے, تو اس سلسلے میں پھر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے کہ جب گیس پہ قابو ہی نہیں ہو, مطلب بیماری ایسی ہو تو وہ نماز بھی فرض ہے, نماز بھی پڑھنی ہے لیکن گیس بھی بہت زیادہ رہتی ہو, تو اس سلسلے میں پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ روشنی ڈال کے جو ہے رہنمائی فرمائیے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی بھائی کو گیس کا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے وہ اپنا علاج کروائے, یعنی حتی الوسع وہ کوشش کرے کہ اس کا علاج ہو اور وہ اس بیماری سے نجات پا لے. لیکن اگر پھر بھی وہ اس حالت سے دوچار رہتا ہے تو علماء نے لکھا کہ اس کا مستحاضہ عورت کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جائے گی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس پر حکم لگے گا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گا. جی
السلام علیکم وبرکاتہ. سلیم سلفی بھائی, حافظ ندیم بھائی نے یہ کہا کہ ہر نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا, تو اگر آپ کو مزید انشاءاللہ اس پر وضاحت کیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. حافظ ندیم بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو, جیسے آپ نے اس کا اشارہ بھی کیا تھا کہ کپڑوں میں نجاست لگ جائے تو پھر وہ اس جگہ کو دھو لینے سے پھر اس پہ چھینٹے مار کر وہ صاف ہو جاتی, تو اس کا بیسٹ طریقہ کیا کہ چھینٹے کے پورے کپڑوں میں مارنی چاہیے یا خاص کو جگہ جہاں چھینٹے مارنی چاہیے, تو اس پر آپ تھوڑی وضاحت انشاءاللہ کر لیں. سلیم سلفی بھائی, ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو بنا لیں, بڑا وہ وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ واضح ہیں کہ ہر ایسا آدمی جس کے ساتھ یہ مزی کا معاملہ ہو وہ اپنے عضو کو دھوئے گا اور اس کے بعد اسی حصے کے جو کپڑے ہیں ان پر چھینٹے مارے گا. سارے کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے, سارے کپڑوں کو چھینٹے مارنے کی ضرورت نہیں, اس خاص حصے پر چھینٹے مارنا, جیسا کہ سنن نبی داود میں واضح ہے. رہی بات وہ سلیم بھائی کی, تو میں نے بتلایا تھا کہ پہلے ضروری ہے, کیونکہ یہ واضح فتویٰ ہے علماء کا, کہ سب سے پہلے فتویٰ دینے سے پہلے یہ بات واضح کر دی جائے کہ وہ اپنا علاج کروائیں. جب وہ بالکل لا علاج قرار پائیں, اس کا کوئی علاج نہ ہو, تو پھر جو ہے اس کا حکم استحاضہ عورت, جیسے ایک حیضہ عورت ہوتی ہے لیکن ایک بیماری والی عورت ہوتی ہے استحاضہ والی, کہ اس کو خون آتا رہتا ہے لیکن وہ حیض کا خون نہیں ہوتا کہ جس سے وہ نماز سے رک جائے, لیکن اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. اسی طرح یہ بھائی جو ہیں ہر نماز کے لیے وضو کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور, میرا سوال یہی ہے کہ ایک شخص کو بہت بڑا بیماری ہے یا زکام ہے یا اس قسم کا بیماری ہے, کہ اگر وہ اس کے جسم پر پانی ہے تو ان کے لیے بہتر نہیں ہے, تو وضو کے علاوہ کیا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ جی یہ میرا سوال ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی بیماری ایسی ہو کہ جس بیماری کی وجہ سے اس کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو یا پھر اس بیماری کا مزید بڑھنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ پانی کی بجائے مٹی سے تیمم کر سکتا ہے، لیکن از راہ شوق نہیں اور سستی اور کاہلی کی بنا پر نہیں، جو شرائط میں نے بتلائی ہیں اس بنا پر وہ تیمم کر سکتا ہے، بصورت دیگر وہ تیمم نہیں کر سکتا. جی
سلیم بھائی، میں آپ کی انتظار کر رہا تھا لیکن آپ نہیں آئے تو مجھے آنا پڑا، پر پتہ نہیں آپ کمپیوٹر سے دور ہیں. حافظ ندیم بھائی، سوال یہ ہے کہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے. وعلیکم السلام وبرکاتہ ابن داؤد بھائی، کہ اگر اس کو کوئی زخم ہو تو اس پر اگر اس نے پلسٹر لگایا ہو اور پلسٹر لگانے کی بنا پر اس کو جو وضو ہے وہ پلسٹر ریموو نہیں کر سکتا، تو کیا وہ پلسٹر کے اوپر پانی اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے، اگر وہ بازو کے اوپر اس کا اگر پلسٹر لگا ہوئے تو کیا وہ اس پلسٹر کے اوپر وہ ہاتھ اپنا گلا کر کے مسا کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ پانی استعمال کر سکتا ہے لیکن صرف جہاں زخم ہے وہاں پانی نہیں جا سکتا. تو اس حالت میں اگر وہاں وہ پلسٹر لگا کر اس پلسٹر کے اوپر مسا کرے تو کیا یہ درست ہوگا، یا پھر بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ مٹی سے ہی تیمم کرے؟ تو اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا بھائی کہ جس کے وضو کا کوئی ایک اعضاء جو ہے وہ پٹی کے اندر ہے یا فریکچر کی وجہ سے اس کے اوپر پلسٹر لگایا گیا ہے، تو وہ باقی وضو سارا اسی طرح کرے گا جس طرح عام روٹین میں کرتا ہے، لیکن پٹی والی جگہ یا پلسٹر والی جو جگہ ہے اس پر اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے مسا کرے گا. اور یہ حدیث میں واضح آتا ہے پٹیوں کے اوپر مسا کرنا یہ عام ثابت ہے، پٹی کے اوپر اور پگڑی کے اوپر مسا جو ہے وہ دونوں ایک ہی حدیث میں آتے ہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد وغیرہ احادیث میں موجود ہیں. تو اگر کوئی ایک آدھ حصہ ایسا ہو تو اس میں وہ مسا کرے گا، باقی سارا وضو سیم اسی طرح کرے گا جس طرح عام روٹین میں وضو کرتا ہے. جی
جی لگتا ہے سلیم بھائی تو کمپیوٹر سے میں ابھی گھر موو کرتا ہوں. جی حافظ ندیم بھائی، جو میں نے آپ سے پچھلے ہفتے سوال کیا تھا وہ صحیح بخاری کی حدیث، جہاں حدیث میں لفاظ ہے کہ اللہ انسان کے کان بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے، تو اس پر آپ کی کیا کوئی تحقیق آپ نے کی؟ اگر نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ جب کر سکیں تو بتا دیں، ورنہ میں اگر آج کی ہوئی تو میں ریکارڈ کر لیتا ہوں، انشاءاللہ اس بھائی کو دے دیتا ہوں، تو اس کے بارے میں بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام. عمر بھائی آسمان، مجھے بالکل یاد نہیں رہا، اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ سلف صالحین کا اس بارے میں کیا موقف ہے تو وہ میں اکٹھا نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ اگلے منڈے کو یہ جو آ رہا ہے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اللہ کے حکم سے، اور میرا اللہ میری اس کوتاہی کو معاف کرے، میں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ کہ ہمارے جتنے بھی سلف صالحین ہیں ان کا اس حدیث کے بارے میں کیا موقف ہے آپ کو بتاؤں گا ضرور انشاءاللہ. جی
ٹھیک ہے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. حافظ نظیم بھائی آپ کو جزائے خیر دے, مجھے بھی مندے پوچھنا یاد نہیں رہا تھا. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ, بشک آپ مزید ایک ہفتہ لے لیں, بشک اس سے زیادہ بھی اگر آپ کو ضرورت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ کے اور بھی کافی مصروفیات ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو موضوع کے متعلق انشاءاللہ, جو آج دو حدیثیں حافظ ندیم بھائی نے جو پڑھی ہیں, اگر اس پر ہو تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر لیں, ورنہ کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور ہم پھر شیخ صاحب کو اجازت دیتے ہیں. کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر لیں. نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. حافظ ندیم بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ماشاءاللہ اسی طریقے سے کتاب سنت کی خدمات میں مزید توفیق دے, اور آپ کی اللہ علم میں اور عمل میں اور صحت میں اللہ برکت ڈالیں, آمین. ابن دوست بھائی آپ نے ہینڈ ریز کر لیے تو میں مائک چھوڑتا ہوں آپ کے لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی, آنی چاہیے آواز, ایک منٹ کنفرم کر لوں میں. شیخ ایک سوال تو نہیں التجا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا ٹائم لے ہے کبھی آپ اس موضوع کے اوپر کہ صحیح بخاری کے اندر جو روا کے اوپر کئی بعض جیسے تدبیب ترتیب النواوی میرا خیال ہے غالباً جو اس کے اندر جو امام سیدی کی کتاب ہے یا دوسری کتابوں کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ اس کے کچھ روا جو ہیں وہ شیعہ تھے یا ان کا تعلق خوارج طرح ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, تو شیخ ان کی جو صحیح بخاری کے روا ہے اس کے بارے میں اردو کے اندر کوئی مفید کتاب ہو جس کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو. اور نہیں شیخ مطلب کے جو صحیح بخاری کے روا ہے اس کے اندر جو کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جو مختلف جو صحیح احادیث ہیں مطلب دوسری کتابوں میں بھی اس کے روا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ تھے یا یہ مطلب کہ خارجی تھے, تو اس کے اوپر کوئی اردو میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کوئی مفید کتاب اگر آپ بیان کر سکیں یا کوئی آرٹیکل وغیرہ آپ کا یا کسی دوسرے ہمارے شیخ کا موجود ہو تو اگر وہ کہیں سے مل سکے تو پلیز اس میں رہنما فرمائیے گا. مائک چھوڑ دو آپ کے لیے, جزاک اللہ.
آئی آر سی بھائی کیا آپ روم میں موجود ہیں تو پلیز بتا دیں. آئی آر سی بھائی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے میری تو پلیز بتا دیں. آئی آر سی بھائی کیا آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ لگتا ہے ڈسکنیکٹ ہو گئے والا حال, کیونکہ ان تک آواز نہیں پہنچ رہی. آپ کو تو آئے گی نا میرے دوست بھائی. ارے بھائی کو ہون دو, یہ آپ کی طرف تو آئے گی انشاءاللہ. اچھا آپ کے پاس بھی نہیں جامع بھائی, چلو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جس دن میں ہوتا ہوں آن لائن تو میں ریکارڈ کر لیتا ہوں, لیکن جس دن میں نہیں آ سکا پھر وہ دن رہ جاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ایسے کروں گا انشاءاللہ, ان کو دو تین کو اکٹھا کر کے نا تو ایک ہی درس بنا دیں گے انشاءاللہ. چھوٹے چھوٹے اگر بنا کے اپلوڈ کیے تو پھر وہ مشکل ہوگا, زیادہ ہوگا کہ تین دو تین کو اکٹھا کر کے ایک گھنٹہ بنا کر ڈیڑھ گھنٹہ بھی شک تو وہ اس طریقے سے اپلوڈ کیے جو وہ زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے میں مائک چھوڑتا ہوں, انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے.